الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم سورة المائدة کی 119-120 نمبر آیت. یہاں پہ سورۃ المائدہ ختم ہو رہی ہے, یہ آخری آیات ہے سورۃ المائدہ کی, اور آخری سیشن کے اندر ان کے متعلق ترجمہ و تفسیر گزر گئی تھی. بس ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کہے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا, ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, جن میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے اور یہ اس سے خوش ہیں, یہی بڑی زبردست کامیابی ہے. تمام آسمان و زمین اور ان میں جو کچھ ہے اس سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. تو یہ جو آخری رکوع اس سورت مبارکہ کا تھا, یہ بڑا اہم اس حوالے سے اور یونیک بھی ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر قیامت کا ایک منظر کھینچا, اور وہ منظر کیا تھا کہ نبیوں سے گفتگو, اللہ تعالیٰ نبیوں سے کوشچن کریں گے. ایک تو ہے کام انسان انبیاء سے کوشچن ہوں گے, اور ان کی مشن تھا اس کے متعلق کیا کیا, لوگوں نے کیا ریکٹ کیا. اور پھر آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق, یعنی ان سے کیا گفتگو ہوگی, اور اس کی ریزن یہی ہے کیونکہ دنیا کی بہت بڑی پاپولیشن کرسچن ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا فالوئر ہیں, لیکن فالوئر وہ فالوئنگ کے اندر ہی انہوں نے ان کو بہت بڑھا دیا اور خدا کے درجے کو دے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کنسپٹ کو کلیریفائی کیا اور کس طرح کی قیامت کا منظر کھینچا کہ اس دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا گفتگو کروں. اور وہ جو رات چھٹی کے اندر ذکر بھی کی تھی اور ساری آیات پڑھی تھی, اس کا خلاصہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ نے کہا تھا اپنے لوگوں کو, اپنے امتیوں کو, کہ مجھے خدا بنا لو یا میری ماں کو خدا بنا لو, تو وہ آگے سے پورا ایک آنسر کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہاں آیات مبارکہ کے اندر, کہ نہیں میری مجال نہیں تھی کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں, اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو یقیناً معلوم ہو جاتا, آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا, یقیناً آپ کو تمام چھپی باتوں کا پورا علم تھا, میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا, اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار, اور جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا میں ان کے حالات سے واقف رہا, پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ خود ان کے نگراں تھے اور آپ ہر چیز کے گواہ ہیں, اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں, اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو یقیناً آپ کا اقتدار بھی کامل ہے, حکمت بھی کامل. اور اس کے بعد یہ جو آج آیات پڑھی وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت کے دن کہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا, ان کے لیے جنت ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, اور یہ بہت بڑی کامیابی. تو یہ پورا ایک اللہ تعالیٰ نے ان کا آنسر ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب بہت غور طلب کہ کس طرح سے انہیں کمیونیکیٹ کیا کہ میں نے قتل انہیں نہیں کہا تھا, اور یہ بات انہوں نے کنکلوڈ کی کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے بندے ہیں, آپ انہیں چاہے عذاب دیں چاہے معاف کریں, یہ آپ کا اختیار ہے. آج اس چیز کو ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بجائے کہ نئی صورت مبارکہ شروع کرنے کے اس کو ریپیٹ اس لیے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایکچولی انہیں ان پہ موت واقع نہیں ہوئی, وہ بھی دوبارہ آئیں گے قیامت کے قریب. ان آیات مبارکہ کے اندر بھی ایک ورڈ ہے فلما توفیتنی کنت انت رقیبا علیہم, کہ جب مجھے دنیا سے اٹھا لیا گیا تو آپ ان کے رقیب تھے. تو یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان پہ ایکچوئل موت بھی واقع نہیں ہوئی بلکہ انہیں اٹھا لیا گیا آسمانوں کے اوپر. کہ جب وہ یہودیوں نے آگے ریٹ کیا, ان کی بات نہیں مانی اور غصے میں آگے, تو پھر انہوں نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی, انہیں سولی چڑھانے کی کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے مشابہ ایک اور شکل پیدا کر دی, یعنی ایک اور شخص کو کریٹ کر دیا اور انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا, اور انہوں نے ان کو پکڑ کے قتل کر دیا, وہ شخص کو جو ان کے سملر تھا. اور جب وہ قتل ہوا تو وہ سمجھے کہ ہم نے تو قتل کر دیا. پھر انہوں نے دیکھا کہ ہمارا ایک بندہ کم ہے, وہ کہا ہے, تو وہ ایکچولی وہ تھا. تو کنفیوز ہو گئے کہ ہم نے قتل کیا نہیں کیا. تو یہ ساری سچویشن ہے. قرآن پاک نے کئی جگہ اس کو ذکر کیا کہ ایکچولی نہ قتل کیا نہ سولی چڑھایا بلکہ انہیں اٹھا لیا گیا, اور اب وہ قیامت کے دن نزدیک دوبارہ آئیں گے. حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے. تو اس سے لنکڈ ایک چیز ہے, وہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے لنکڈ جو چیز ہے وہ ہے قیامت کی نشانی ہے. کیونکہ یہ بہت اہم ہے اور یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے ایک, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونا. اور اس میں مسلمانوں کا اجماع ہے, نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ تمام آئیڈیالوجیز اور جتنے بھی ادیان گزرے ہیں, عیسائیت یہودیت سب میں یہی ہے. انہیں پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا, دجال نے آنا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا. یہ کنسپٹ سب آسمانی کتابوں کا ہے. لیکن اس کو ہائی لائٹ کرنے کے دو مقاصد ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا. اب دیکھیں اتنی متفقہ بات جو تمام ادیان کی متفقہ, دین اسلام کی متفقہ, صحابہ کی متفقہ, اس پہ کوئی کانسیپٹ اور ہے ہی نہیں. اور اس پہ ایک آئیڈیالوجی پیش کرنے والے لوگ موجود ہیں, ان کے فالوئرز بھی ہیں, انہیں نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یعنی کہ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. تو وہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا نہیں ہے, اور جتنی احادیث ہیں جو ریفرنسز ہیں ان کی وہ نفی کر لیتے ہیں. تو اس طریقے عام مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا ہونے والا ہے, کیونکہ بہت اہم چیز ہے قیامت. انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑا مسئلہ یا فوکس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور قیامت کے دن اللہ کو جواب دوں. یہ ایک مسلمان کی سوچ اور فوکس ہوتا ہے. کہنے کا مطلب کیا کہ میں اپنے دن کی سوچوں کا یا پورے ایک ہفتے کی سوچوں کا, ایک مہینے کی سوچوں کا ایک انالیسس کروں. کیا ہے فکر ہے, میں آج لکھوں میری فکر کیا ہے. میرے ذہن پہ ایک بوجھ ہے, کیونکہ ایک پریکٹیکل لائف کے اندر ہر شخص کے اوپر کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اس کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے, وہ ذمہ داریوں کا. تو ادھر لسٹ ڈاؤن کرے وہ ذمہ داریوں کا بوجھ کیا ہے, یعنی میں کس چیز سے اپنے آپ کو تھوڑا پریشرائز فیل کرتا ہوں, تھوڑا پریشان فیل کرتا ہوں, تھوڑی ذمہ داریاں فیل کرتا ہوں. تو اگر وہ غور کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ ایسے ہی ہو کہ اس میں سے میجر اس دنیا سے ریلیٹڈ ہوں. کہنے کا مطلب بچے کے ریلیٹڈ, جاب سے ریلیٹڈ, پیسوں سے ریلیٹڈ, بزنس سے ریلیٹڈ وغیرہ وغیرہ. اس لسٹ ڈاؤن کرنے میں یہ بہت کم ہوگا کہ ایسی لسٹ ڈاؤن ہو کہ یہ بھی پریشانی ساتھ ہو. یہ تو ہے, اس کی بھی نفی نہیں ہے, یہ ہوتی ہے ذمہ داری, تو احساس ہوتا ہے ذمہ داری کا, کرنا ہوتا ہے, یہ زندگی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ انسان کو ایک مشکل میں پیدا کیا گیا, ذمہ داری ہے, پارٹ آف دا لائف, اسی کا نام زندگی ہے. لیکن ساتھ یہ بھی میں دیکھوں کہ پریشانی کے اندر یہ بھی ہے کہ نماز کیسی ہے, میرے اعمال کیسے ہیں, میرے بچوں کے اعمال کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ. کیونکہ یہ ایکچوئل چیز ہے, کیونکہ مرنا تو سب نے ہے, قسم کھا سکتا ہے ہر شخص میں مرنے والا ہوں, وہ کب ہے, وہ نزدیک ہے یا دور ہے. تو اب اس کو بھی میں نے فیس کرنا ہے, اور وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ادھر دیکھیں دنیا کے مسائل میں کیا ہے, وقتی ہیں, ختم ہو جائیں گے, ایک تو حل نکل آتے ہیں یا یہ ہوتا ہے نہیں نکلتے تو الٹیمیٹلی وقت بلا دیتا ہے, یا پھر کچھ بھی نہ ہو تو موت تو سب کو بلا دے گی. ایک ہوتا ہے کہ انسان کو یاد بھی نہیں ہوتی. اس کی مثال سمجھیں کہ ایک بچے کی پریشانی کیا ہے, تین ایجز سے بھی پہلے جو سنگل فگر کے اندر 8-9 سال کا بچہ, 7 سال کا بچہ, اس کے پوچھیں آپ کی کیا پریشانی ہے, وہ بتائے گا تو کہے گا ابو امی میرا یہ مسئلہ ہے, مجھے کھلانا چاہیے میرا, یا ایجوکیشن کا کوئی چھوٹا سا مسئلہ بیان کرے گا, یا میرے پاس یہ چیز نہیں ہے, دوست کے پاس یہ چیز ہے, مجھے ٹافی چاہیے, مجھے یہ چاہیے, یہ اس کے ایشوز ہیں. اور فادر یا مدر اس کو کیسے سن رہے ہوتے ہیں, یعنی بالکل لائٹ وے میں. ہاں اس کے تسلی دیں گے, اس کے لیول پر سب سے بات کریں گے, لیکن انہیں اندر پتہ کوئی شوز نہیں ہے, مطلب یہ وقتی ہیں پی اے سے ریلیٹڈ, یہ بھی بڑا ہوگا یہ ختم ہو جائیں گے, یا اس کو پرووائڈ کریں گے وہ ختم ہو جائیں گے. پھر ایک شخص نوجوان ہو جاتا ہے, جوان ہو جاتا ہے, اب اس کی ایشوز فرق ہو جاتا ہے. ابھی شادی نہیں ہوئی تو شادی اس کی زندگی ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے, میں شادی کرنا. اب جو اس سے بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ اس عمر کا ایک خاص ایشو ہے, جو وقت کے ساتھ حل ہو جاتا ہے, شادی ہو جاتی ہے, آگے زندگی گزر جاتی ہے. اس سے بڑی عمر کا ایک شخص ہوتا ہے, اس کے ایشوز اور ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اولاد ہو گئی, اب اولاد کے کیا ایشوز ہیں, ان کی شادیاں کرنی ہیں, ان کو پڑھانا ہے, گھر بنانا ہے, مال کی فکر ہوتی ہے, بزنس کی, جاب کی, یہ فکریں شروع ہو جاتی ہیں. تو کہنے کا مطلب کہ ہر ایک ایج کا ایک ڈفرنٹ ایشو, بالکل اسی طرح مرنے کے بعد آل ٹوگیدر ایشوز فرق ہو جائیں گے, آل ٹوگیدر. وہاں کوئی نہیں سوچے گا مال کا, وہاں کوئی نہیں سوچے گا اولاد کا, وہاں کوئی نہیں سوچے گا میرے گھر بار کا کیا ہے, اسے اپنی پڑی ہوگی کہ میرے عمل کے. تو اور کتابوں میں واقعہ ملتا بھی ہے, ایک باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے کیا, وہ جب جوان ہو گیا تو اس نے چند جاننے والے لوگ بیٹھے تھے, اس نے وہاں ذکر چھیڑ دیا کہ بیٹا آپ جو چھوٹے تھے نا, تو ایک دن ہم ناراض ہو, کیوں اس بات پہ کہ کیا میں نے آپ کو فلان چیز نہیں لے کے دی, کلونا نہیں لے کے دی, آپ مجھ سے ناراض ہو گئے. اب بیٹے کو سمجھ نہیں آئی یہ تذکرہ یہاں پہ کیوں کہہ رہے ہیں, تو وہ چپ کر کے سنتا رہا. لیکن جب محفل برخاست ہوئی تو بیٹے نے والد سے پوچھ لیا کہ والد صاحب اس وقت کیوں آپ تذکرہ کر رہے تھے اس بات کا, کہ کیونکہ مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں, بالکل بچگانا تھی. تو بیٹے نے کہا نہیں اس وقت بہت پریشان تھے, آپ تو مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے تھے, اتنا بڑا آپ ایشو تھا. تو وہ خود کہا اس بیٹے, میں اس کی عمر چھوٹی تھی, بچپنا تھا, میں نے ایسے کر دیا, تو آپ سمجھتے ہیں اس بات. تو باپ نے کہا کہ بیٹا میں نے ایک چیز تمہیں سکھانی تھی اس واقعے سے یا اس ایگزامپل سے. وہ کیا کہ بیٹا دیکھو آج تم ہی ہو جو چند سال پہلے تمہارے لیے بڑا ایشو, آج کوئی ایشو نہیں. تو بالکل اسی طرح ایک دن آنے والا جس پوری زندگی کے ایشوز کو ایشو نہیں ہو, تم ہی ہو گے, میں ہی ہوں, اور ہم ہی کہیں گے کہ ہم نہیں کیا کر دیا. بالکل بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے, چھوٹی چھوٹی چیزیں. اتنی امپورٹنٹ زندگی کو ہم نے کس طرح ویسٹ کیا اتنی چھوٹی چھوٹی ایشوز کے پیچھے. اور یہ وہ چیز ہے جو قرآن سکھاتے ہیں, قرآن میچور باتیں کرتا ہے, انسان کو میچور بناتا ہے. کبھی اس نظر سے قرآن کو دیکھیں, اس کے میسجز ہوتے کیا, جیسے یہ رکوع میں نے زیادہ تذکرہ کیا, ایشوز یہ ڈسکس ہو رہے ہیں اس دن کیا کمیونیکیشن چل رہا ہے, یہ وقت ہے اس کی تیاری. اب یہ میچورنس انبیاء کے اندر ہوتی ہے, اور وہ میچورنس وہ لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی بات مانتے ہیں. وہ میچور ہوتے ہیں, صحابہ کے اندر میچورنس آ گئی تھی, وہ ان کے ایشوز زندگی پڑھے, ان کے ایشوز میں ڈسکشن بہت کم ملے گی کہ جی کھانے کو نہیں ہے, فلاں کے پاس تو پلاٹ بڑا آ گیا, فلاں کے پاس تو بڑی زمین آ گئی, فلاں کے پاس تو یہ آ گیا وہ آ گیا. یہ دنیا کی کمپٹیشن ملتا ہی نہیں, یہی تعلیم کا کیوں فرق کیا, یہی وہ کنسپٹ وہ دے گئے, وہ میچورنس دے گئے اپنے ماننے والوں کو. اب یہی صلح کے اندر آ جاتی ہے, جو قرآن کا طالب علم بنتا ہے اس کے اندر ہی آ جاتا ہے. لیکن طالب علم بنے, طالب علم بنے جس طرح دنیا کی کتابوں کے اندر ڈوب کے اس نے کچھ چیزیں نکالی, اس کے اندر وہ ڈوب کے اس کا علم نکالے اور اپنے اندر ڈالے, یہ تب میچورنس آتا ہے. تب اس کی زندگی میں جہاں وہ فکریں ہوں گی, ساتھ یہ فکر بھی ہوگی کہ آج میں فجر پہ آنکھ نہیں کھلی, میں تو جماعت میں سو گئی, وہ محسوس کرے گا ہوا کیا, میں رات کو کتنے بجے سویا تھا, مجھے کیوں نہیں آج آنکھ کھلی, کل سے میں کیا پلان کروں کہ اب میں تھوڑا اسکیڈول سیٹ کر لوں کہ میری کم از کم آنکھ کھل جائے. کیونکہ وہ ایشو سمجھے گا کہ بڑا ایک ایشو ہو گیا, مجھے آج غصہ کیوں آ گیا, میں نے بیوی سے ایسے کیوں بات کر لی, میں نے آج کسی سے ایسے کیوں بات کر لی, میرے اندر کیا ایشو ہے, مجھے کیوں غصہ آتا ہے, کیسے اس کو صحیح کیا جائے. اب یہ کوئی سیریس بندہ یہ کر سکتا ہے جس کے اندر یہ چیز ہو کہ میں نے ایک دن جواب دے ہونا. تو یہ چیز وہ ہے کہ جو قرآن کا میسج. تو قیامت, موت, یہ بڑے ایشوز ہیں. قرآن جگہ جگہ اور پورا قرآن ہر جگہ یہی بات کر رہا ہے کہ بس تم اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہو, قیامت آنے والی ہے تم مرنے والے ہو, اعمال اس کا تذکرہ, جس نے نیکی ذرہ بھر کی وہ پالے گا, جس نے برائی ذرہ بھر کی پالے گا, تمہارے ہاتھ میں اعمال نامہ دے گی, ساری ڈسکشن ساری ڈسکشن. اب اس کا یہ مطلب نہیں دنیا چھوڑو, لیکن وہ میچورنس, کیونکہ یہ جگائے بغیر انسان کے اندر آتی نہیں, وہ سوچ آتی. تو اس لیے انبیاء نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ لوگوں میں منتقل کی, یہ سوچ منتقل کی. قیامت کے متعلق قرآن پاک میں جب ذکر آتا ہے تو کیا قیامت کہتے ہیں اس دن جب حضرت سفیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور سارا دنیا کا نظام سمیٹ دیا جائے گا, کہ قرآن اس کے تذکرے کرتا ہے کہ زلزلے آئیں گے, ساری چیزیں, زمین فلیٹ کر دی جائے گی, مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی, چیخو پکار, زلزلہ, پھر سارے انسان مر جائیں گے, جانور مر جائیں گے, زمین پھٹ جائے گی, چاند سورج سمیٹ دیے جائیں گے. تو یہ وہ حقیقت ہے, پورا پڑھتے جائیں, تیسرا پارا پڑھیں, یہی ذکر. اب کہ اللہ تعالیٰ جگاتے ہیں کہ کیونکہ وہ دن جب آ جائے گا تو اس دن ہماری سوچ وہی ہوگی کہ کیا ہوگا, میں نے کیوں نہیں کیا, اور کوئی سوچ نہیں ہوگی. اب اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہوتے, جیسے باپ دیکھتا ہے ایک بچے کو کہ اس کی بچپن کا ایک حصہ ہے کہ یہ آج اکھلونے کے پیچھے رو رہا ہے, یہ ایکچولی ایشو نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب بندوں کو جگاتے ہیں تو وہ یہی جگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکچولی ایشو نہیں ہے, ایک بڑا ایشو آنے والا ہے, بڑا ایشو آنے والا ہے, اس کی بھی فکر کرو. تو ساتھ ساتھ ہمیں پھر قیامت کی علامات بتائی گئی, اور وہ قیامت کی علامات کی قیامت کب آئے گی, اس سے پہلے کیا حالات آئیں گے, اور اس سے فائدہ کیا, اسے انفارمیشن نہیں تھی کہ پتا ہونا چاہیے انسان کو, یہ کہ انسان فکر میں رہے, جاگتا رہے, اب ایک تیاری کرتا رہے, اور اپنے ریلیکس ہو کے نہ بیٹھے, دنیا کے اندر محب نہ ہو. اور کتنی اس کی فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحیح مسلم کی ایک حدیث ذکر کرتا ہوں, اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر چڑھ کے ہمارے سامنے خطبہ دیا, یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو, فجر سے ظہر, بس آپ نے اتر کے نماز پڑھی, پھر ممبر پہ تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا, پھر آپ نے اتر کے نماز پڑھائی, پھر ممبر پہ تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو گیا, بس آپ نے ہمیں اس خطبہ میں ان اہم واقعات کی خبر دی جو ہو چکے اور جو آئندہ ہونے والے ہیں, بس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ کبھی تھا وہی ان واقعات کو زیادہ جاننے والا. تو پورا دن لوگوں کو بتا رہے کیا ہونے والے. اور ایک اور حدیث میں یہ بھی صحیح مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے, اس قیام میں آپ نے قیامت تک ہونے والے کوئی اہم واقعہ نہیں چھوڑا جو میں نہ بتلایا ہوا, جس نے یاد رکھا, جو بھول گیا. میرے یہ ساتھی بھی یہ بات جانتے ہیں, اور آپ نے ہمیں جن واقعہ کی خبر دی ان میں سے میں جو بھی بھول گیا ہوں وہ بھی جب رونما ہوتے ہیں تو مجھے یاد آ جاتا ہے, جیسے کوئی آدمی جب غائب ہو تو اس کا چہرہ بھول جاتا ہے, پھر جب وہ نظر آتا ہے تو یاد آ جاتا ہے. تو اس بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں, مطلب کیا اس کو کہ اس کے لیے تیار کیا لوگوں کو, بتایا کہ کیا ہونے والے. تو ایک مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا واقعات ہونے والے ہیں تاکہ اس کی تیاری کرے. تو ارادہ ہوا کہ اس سے ریلیٹڈ, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا نزول دوبارہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے, تو یہاں پہ قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کر دیا جائے اور پھر اگلی سورۃ مبارکہ کا آغاز کیا جائے. یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لینی چاہیے کہ کئی بار ہوتا کیا ہے کہ شیطان یا انسان کا نفس یہ اسے ریئلائز کراتا ہے کہ قیامت دور کی بات ہے, تذکرہ بھی آئے گا تو دوسرے لفظ میری زندگی میں تو نہیں ہونے والی. یہ بھی ذہن میں رکھے جس کی جب موت آئی اس کی قیامت آ گئی, کیونکہ عمل کا دروازہ تو بند ہو گیا, اب تو اس نے بس اس کو فیس کر رہا ہے قبر کے اندر, اور وہ اسی کا ایک آخری پہلو قیامت ہے کہ جس میں اسے اٹھا دیا جائے اور حشر کا میدان قائم کر دیا جائے گا. کیونکہ صحیح مسلم میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی, اس وقت آپ کے پاس ایک انصاری لڑکا موجود تھا جس کا نام محمد تھا, پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ زندہ رہا تو ہو سکتا ہے اس کے بوڑھے ہونے سے پہلے قیامت آ جائے. اب یہ صحیح حدیث ہے لیکن ذکر کیا ہے کہ نوجوان لڑکے کی طرف کہا کہ اس کے بوڑھے ہونے سے پہلے شاید قیامت آ جائے. تو علماء نے لکھا کہ قیامت سے یہاں مراد موت ہے, کہ موت کا تذکرہ کیا کہ موت آ جائے گی اس کے بوڑھے ہونے سے پہلے پہلے, تو موت کو بھی قیامت کہا. تو ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے, وہ پتہ نہیں کب آ جائے. تو جب بھی قیامت کا تذکرہ ہو یہ نہ سوچے کہ دور کی بات ہے، نہیں، اس کی موت اس کی قیامت ہے، عمل بند، وہ تو بس ایک انتظار میں ہوگا کس نے اسے اٹھا دیا جائے گا، وہ صدیوں سے لوگ ان قبروں میں انتظار کر رہے ہیں تو یہ بھی اس فہرست میں شامل ہو جائے گا، تو اتنی موت کو قیامت سمجھیں۔ اب قیامت کی جو نشانیاں ہمیں بتائی گئیں اس کو تین میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، ایک ہے علامات بعیدہ، وفات، یعنی کہ جو پہلے ہوگی قیامت سے پہلے ہو چکی ہیں کافی، پھر دوسری ہے علامات متفسطہ جن کو علامات صغرا بھی کہا جاتا ہے، تو درمیانے درجے کی، اور ایک ہے علامات قریبا جن کو علامات کبرا کہا جاتا ہے، تو اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ تو تین کیٹیگرائزیشن ہے، بعید ذرا دور جو ہو چکی ہیں، متوسطہ جو ہو رہی ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اور ایک جو آنے والی ہیں جن میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے۔ تو پہلی جو ہے جو ہو چکی ہیں جو بعیدہ ہیں، تو اس کی ایک فہرست ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، پھر شق القمر چاند کا دو ٹکڑے ہونا، اس کا واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جنگ صفین جو ہوئی وہ بھی قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہ بعیدہ ہیں جو ہو چکی ہیں اور انیشل دور کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب، تو انہی میں سے تاتاریوں کا جو فرقہ تھا، کیونکہ حدیث شریف میں، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ کرو، جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے ترک اور ناک چھوٹی اور چپٹی ہوں گی، ان کے چہرے گلائی اور موٹائی میں ایسی ڈھال کی مانند ہوں گے جس پر تہ بہ تہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ کر لو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ تمہیں ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے چہرے چوڑے ہوں گے، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ یعنی وہ بالوں کا لباس پہنتے ہوں گے۔ تو اس دور میں بہت بڑے بڑے محدثین علماء زندہ بھی تھے، کیونکہ یہ ہوا تھا 1656 کے اندر، ہجری 656 ہجری کے اندر، کہ ترکستان سے تاتاریوں نے حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، بغداد پہ بہت نقصان پہنچایا، اور بنو عباس کے جو آخری خلیفہ ان کو قتل کر ڈالا۔ اس وقت مسلم، صحیح مسلم جو حدیث کی بک ہے، اس کے بہت بڑے اسکالر اور اس کی تشریح بھی انہوں نے کی، علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ریاض الصالحین بھی ہے، وہ اس وقت حیات تھے، تو انہوں نے بھی اس بات کی تحقیق کی اور یہ کہا کہ جو حدیث پاک میں یہ تذکرہ تھا قیامت کی نشانی، وہ یہ تھی اور وہ پوری ہو گئی تاتاریوں کا حملہ۔ پھر دوسرا تھا جو بعیدہ میں ہی ہے، وہ تھی کہ قیامت کی ایک علامت تھی کہ یہ حجاز میں آگ کا نکلنا، یعنی اسی مکہ مدینہ کے ایریا کے اندر، اسے حجاز کا ایریا کہتے ہیں، یا آگ کا نکلنا۔ تو یہ بھی اسی دور کے اندر جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو اس سے ایک سال پہلے یہ آگ نکلی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ تو یہ اسی سے جو تاتاریوں کا حملہ ہوا تھا، اس سے ایک سال پہلے یہ آگ مدینہ طیبہ کے اراؤنڈ نکلی تھی، اور 654 ہجری میں، 654 ہجری میں 6 جماعت ثانی کو، اور 52 دن یہ آگ رہی، اور 27 رجب تک یہ بھڑکتی رہی، اور بہت دور دور تک دیکھی جاتی، یعنی بصرہ جس طرح حدیث میں ذکر تھا تو وہاں پہ بھی یہ نظر آتی تھی، بہت آگ یہ دہکی تھی۔ لیکن اس پہ ایک معجزہ یہ بھی ہوا، ایک وہ یہ مدینہ طیبہ میں آگ داخل نہیں ہو سکی، یعنی کہ یہ بھی ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر کوئی پتھر ایسا تھا جس کا ایک پارٹ مدینہ میں اور ایک اس سے باہر تھا، تو جو مدینہ کے باہر تھا وہ جلا، جو اندر تھا وہ نہیں جلا۔ تو یہ بہت یونیک چیز تھی۔ لیکن اس سے اب کیا پتا چلتا ہے، ایک تو یہ قیامت کی نشانی، دوسرا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل، یعنی کہ عقل والا غور کرے اس کا، فیوچر کی خبریں دینا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی جو عرصے بعد پوری ہو رہی۔ تو یہ تو تھی بعیدہ جو انیشل دور کی کچھ نشانیاں تھیں۔ پھر علامات متوسطہ ہیں درمیانے دور کی، وہ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کو سمرائز میں کرتا ہوں یہاں پہ اور نوٹ کریں کہ ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں. جس کی بہت لمبی فہرست ہے لیکن اس میں سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ذکر کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والوں کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ رکھا ہو. دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ جو نصیب والا شخص وہ ہوگا جو خود بھی کمینہ ہو, اس کا باپ بھی کمینہ ہو, یعنی عزت والے نہ ہو. لیڈر بہت اور امانت دار کم ہوں گے. قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق ذلیل ترین اور فاسق ہوں گے. بازاروں کے رئیس حاضر ہوں گے. پولیس کی کثرت ہوگی جو ظالموں کی پشت پناہی کرے گی. بڑے بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے. لڑکے حکومت کرنے لگیں گے. تجارت بہت پھیل جائے گی, یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی, مگر بازار کا یہ حال ہوگا کہ نفع حاصل نہ ہوگا. ناپ تول میں کمی کی جائے گی. لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا مگر تعلیم محض دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی. قرآن کو گانے بجانے کا آلہ بنا لیا جائے گا. ریا شہرت اور مالی منفعت کے لیے گا گا کر قرآن پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی اور فقہا کی قلت ہوگی. علماء کو قتل کیا جائے گا. ان پر ایسا سخت وقت آئے گا کہ وہ سرخ سولے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے. اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے. امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا. جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا. اجنبی لوگوں سے اس نے سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے. بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی ہوگی. مسجدوں میں شور و شغب ہوگا اور دنیا کی باتیں ہوں گی. سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا. طلاقوں کی کثرت ہوگی. نیک لوگ چھپتے پھریں گے اور جو برے لوگوں کا دورہ ہوگا. لوگ فخر اور ریا کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. شراب کا نام نبیز, سود کا نام بیع یعنی خرید و فروخت, اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کے انہیں حلال سمجھا جائے گا. سود, جوا, گانے باجے کے آلات, شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی. بے حیائی اور جو ناجائز اولاد ہوئے اس کی کثرت ہوگی. دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی. ناگہانی اور اچانک اموات کی کثرت ہوگی. لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے. ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی مگر وہ ایسے ہی ہوں گے جیسے بے لباس ہو ان کے باریک یا تنگ کپڑوں کی وجہ سے. ان کی سر اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے. لچک لچک کر چلیں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی. یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے. مومن آدمی ان کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا. مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر انہیں روک نہیں سکے گا جس کے باعث اس کا دل اندر ہی اندر گھلتا جائے گا. اب یہ چند ان میں سے ذکر کیے ہیں. ایک لمبی لسٹ پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں لیکن یہاں پہ سمرائز کیا ہے ان نشانیوں کو جو متوسط ہیں جس سے ہم ایکچولی گزر گئے, جو ہمارے ارد گرد اب پھیل چکی ہیں اور شاید ساری ہی پوری ہو چکی ہیں اور اس کا عروج ہو رہا ہے. تو ان سب کو علامات متوسطہ کہا جاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دو قسم کی علامات تو ہو چکی ہیں. ایک تو جو بعیدہ ہیں, جو فار ہیں, وہ ہو چکی ہیں اور جو متوسطہ ہیں وہ بھی ہمارے سامنے, ان کا بھی ظہور ہو چکا ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ قیامت کتنی قریب ہے. اب ایک قسم کی علامات رہ گئی ہیں, وہ ہے قریبا, جن کو کبرا بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی بڑی, کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل لیول کے پولیٹیکل اور بڑی چینجز آئیں گے. تو اس لیے ان کو کبرا کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے واقعات ہوں گے دنیا کے اندر. تو اب اس کی طرف دنیا جا رہی ہے تو اس کا بھی یہاں پہ تذکرہ کر دیا جائے. لیکن ساروں سے میسج اب کیا لینا ہے, وہ یہی لینا ہے کہ تیاری کرے. وقت بہت کم, وقت بہت کم. اب قیامت کبرا کیا ہے وہ اس کو بھی ایک سیکوینس سے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ایک معلومات بھی مل جائے کہ کیا کیا ہونے والا ہے. اس میں یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کریں گے کیا ان کے بارے میں تمہارے نبی نے کچھ فرمایا ہے. 30 بڑے بڑے قذاب ظاہر ہوں گے. قذاب مراد جھوٹے. سب سے آخری قذاب دجال ہوگا. اب دجال کون ہے؟ دجال کا ورڈ دجل سے نکلا ہے کہ دو کا فریب دینے والا. اب میں یہیں پہ چونکہ آگے بار بار اس کا تذکرہ آنا ہے دجال کا, تو یہیں پہ میں تذکرہ کر دیتا ہوں ایک اور حدیث کا, ریفرنس دے دیتا ہوں. کہ دجال کہاں ہے. وہ ایک حدیث میں ریفرنس ملتا ہے, صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, تو یہاں پہ اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں. کہ ایک حدیث میں یہ مروی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے, مسکراتے ہوئے فرمایا, تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے, پھر فرمایا, جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ لوگوں نے کہا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کو شوق دلانے کے لیے جمع کیا, نہ کسی چیز سے ڈرانے کے لیے اکٹھا کیا, بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا, وہ آیا, اس نے بیعت کی, اسلام میں داخل ہو گیا, اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں. تو کتنی غور طلب بات کہ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پریپیئر کر رہے ہیں کہ تیار ہو جائے اس کے لیے. 1400 سال پہلے اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلہ کے 30 آدمی کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا. اب یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک واقعہ سنایا, وہ ذکر ہے کہ وہ سمندر کے سفر پر روانہ ہوئے, سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہی, یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے. اس وقت سورج غروب ہو رہا, وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے. جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے. بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا. انہوں نے کہا کہ تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا, میں جساسا ہوں. اب یہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے جزیرے کے اندر, حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو کمپلیٹ لوگ ہیں اور جزیرے میں یہ جو انہیں ملا. انہوں نے پوچھا, یہ جساسا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا, اے لوگو, خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ, وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا تجسس سے انتظار کر رہا ہے. بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف ناک ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو, یعنی جس سے ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں شیطان تو نہیں ہے. پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے. وہاں ہم نے بھاری بھرکم کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے. ہم نے پوچھا, تیرا ناز ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا, میرا پتا تمہیں جلد چل جائے گا, یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا, ہم عرب سے آئے, ہم جہاز میں سوار ہوئے, سمندر میں طوفان آ گیا, مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہی, یہاں تک کہ جزیرے کے کنارے لے آئے. ہم کشتی میں بیٹھ کے جزیرے میں داخل ہوئے, ہمیں یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت بال تھے. بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. ہم نے اسے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا, میں جساسا ہوں. ہم نے پوچھا, یہ جساسا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ, وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے, ہم تیز سے تمہاری طرف آئے اس ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو. تو اس نے کہا, میں بیسان کے نخلستان کہ مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ. اب وہ تین جگہوں کی بارے میں پوچھے گا, آخر میں ذکر کرتے ہیں وہ کون سی جگہ. تو اس نے پہلی چیز پوچھی, مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ. تو ہم نے کہا, اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا, میں جاننا چاہتا ہوں کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں. ہم نے کہا, ہاں. تو اس نے کہا, مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ. تو ہم نے پوچھا, اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا, کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا, ہاں, اس میں بہت پانی. وہ بولا, اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا. تو اس نے کہا, مجھے زغر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ. ہم نے پوچھا, کون سی بات معلوم کرنا چاہتا ہے؟ زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا, کیا چشمہ میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں میں سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے پوچھا, اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں. پھر اس نے پوچھا, مجھے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ, اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا, وہ مکہ سے نکل کے یثرب مدینہ میں آ گئے. اس نے پوچھا, کہ عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا, ہاں. اس نے پوچھا, اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں, انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی. اس میں اس نے کہا, کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا, ہاں. اس میں اس نے کہا, ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ اس کی اطاعت قبول کر لیں. اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں, میں دجال ہوں, مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی, صحیح مسلم شریف کی روایت. لیکن بات نوٹیبل ایک یہ بھی ہے, آگے تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ تین جگہوں کا جو اس نے پوچھا, یہ نوٹیبل بات کہ وہ بھی کس چیز کی تعلیم دے رہے کہ نبی کی بات معلوم ان کے لیے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ. اس نے تین چیزوں کے بارے میں پوچھا، بحسان میں واقع کھجوروں کے باغ کے بارے میں، تبریہ کی جھیل اور زبر کے چشمہ کے بارے میں. بحسان کا باغ پہلی چیز کہ یہ فلسطین میں ایک جگہ ہے، اور سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا اور بعد میں ہی اردن کا حصہ بن گیا. اور 1948 میں جو اب اردن ہے اس کا حصہ تھا، لیکن مئی 1948 کے اندر جب اسرائیل نے ایکسٹینشن کی تو یہ بحسان اسرائیل کے اندر آ گیا اور یہ ابھی تک اسرائیل کے پاس ہی ہے. اور یہ پہلے اس پہ کھجوروں کے باغات تھے، جیسے صحابی نے کہا کہ بہت باغات ہیں اور بہت کھجوریں ہیں، لیکن اب اس پہ کوئی پھل نہیں ہے، یعنی باغات کا تذکرہ ہی نہیں ہے یا پھل ہی نہیں ہے اس پہ. تو یہ اس کی نشانی پوری ہوگی. اس نے کہا اس پہ ایک وقت آئے گا کوئی پھل نہیں آئے گا، کوئی اس کا وہ میوے نہیں دے گا. وہ تو یہ وہ پہلی کہ وہ تین چیزوں سے ذکر کی کہ میرا خروج ہو جائے گا. رجال نے کہا کہ یہ تین چیزیں پوری ہو رہی ہوگی. تو پہلی اس نے یہ ذکر کیا، تو یہ تو ہو چکا ہے. پھر دوسرا اس نے کہا بحریہ تبریہ کے پانی کے بارے میں بتاؤ کہ یہ خشک ہو چکا ہے کہ نہیں. تو یہ بھی اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے، اور اس کی لمبائی تقریباً 23 کلومیٹر، 23 کلومیٹر اور چوڑائی 13 کلومیٹر ہے، اور انتہائی گہرائی اس کی 157 فٹ ہے، اور اس کا کل رقبہ جو ہے 166 مربع کلومیٹر ہے. اور اس پہ بھی اس آج کل اسرائیل کا قبضہ ہے، اور اس کا بھی پانی خشک ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، یعنی کہ گریجولی خشک ہو رہا ہے. اور اسرائیلی حکومت کافی تگ و دو میں ہے کہ اس کے اندر پانی پمپ کر کے بھرا جاتا ہے، لیکن وہ خشک ہو رہا ہے، اس کو یوز کرنے کے لیے اس کو بھرتے ہیں ابھی بھی پانی. اور تیسری نشانی یہ تھی کہ زغر کا چشمہ، کہ زغر کے چشمے کے بارے میں اس نے پوچھا. تو یہ بھی اسرائیل میں ہے، اور یہ ڈیڈ سی کے بحر مردار کے مشرق میں ہے، اور یہ بھی اسرائیل کے اندر ہی اب ہے. تو تینوں جگہیں اب اسرائیل کی جو ٹیریٹری ہے اس کے اندر ہی. اور اس تین کے بارے میں اس نے پوچھا کہ جب یہ تینوں چیزیں پوری ہوں گی، یعنی ایک ہو چکی ہے اور دو ہو رہی ہیں، پانی خشک ہو رہے ہیں، تو جب تینوں ہو جائیں گی تو میں نکل آؤں. اور دوسری چیز اس حدیث پاک کے اندر کیا ذکر ہوئی کہ جساسا تھا، کہ پہلے جو انہوں نے جس چیز سے انٹریکشن کیا، ایک مخلوق تھی اس کے جسم پہ بال ہی بال تھے، اس نے کہا میں جساسا ہوں. اب یہ جساسا کس سے نکلا جاسوس؟ تو علماء نے صحیح نکالا کہ جو دجال کا ایک امپورٹنٹ ٹول ہے وہ ہے جو جاسوسی، کہ دنیا میں ہر ایک کی جاسوسی کرنا اور ان کے ایک نیٹ ورک بنانا ہے جس سے ہر ایک کی خبر ہو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کیا کیا چیزیں بن چکی ہیں جاسوسی کے حوالے سے، کہ کس قسم سے کسی کا ڈیٹا کنٹرول کیا جاتا ہے اور کیسے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جاتی ہے. تو یہاں پہ اس کا تذکرہ کرنے سے مراد اس حدیث پاک کا وہ یہی تھا کہ پتا ہو کہ دجال یہ نہیں کہ پیدا ہوگا، وہ آلریڈی ہے، ایک جزیرے میں موجود ہے. اور حدیث پاک کے اندر تذکرہ کر دیا گیا کہ وہ جزیرہ تقریباً 1 ماہ کی مسافت پہ تھا. تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے دجال. تو قیامت سے پہلے بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے، 30 بڑے بڑے کذاب ہوں گے، آخری کذاب دجال ہوگا. لیکن نزول عیسیٰ تک اس امت پر ایک جماعت حق کے ساتھ بسر پیکار رہے گی. تو نیک لوگ، حق بات کہنے والے لوگ موجود رہیں گے، تھوڑے ہوں لیکن موجود رہیں گے، جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کریں گے. تو یہ ان کی نشانی ہے نیک لوگوں کی. ظاہر بات ہے اتنا سوشل پریشر ہوگا اور ان کا مذاق اڑایا جائے گا، جیسے ابھی متوسط جو حدیثوں کی قیامت کی نشانیاں ذکر ہوئی درمیانی کی، اس میں یہی تھا کہ وہ ایسے ہی انگارا پکڑنا، نیکی پہ چلنا، ان کو ذلیل کیا جائے گا، ان کو برا سمجھا جائے گا، لیکن یہ پرواہ نہیں کریں گے، یہ ڈٹے رہیں گے اپنے اس مشن پہ. پھر جماعت کے آخری امیر امام مہدی ہوں گے. تو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے جو اسی نیک لوگوں کے لیڈر ہوں گے اور آخری لیڈر ہوں گے. یعنی لیڈر تو پہلے بھی ہوتے ہیں جماعت کے، لیکن یہ آخری اس کو لیڈ کرنے والے ہوں گے. اور جو نیک سیرت ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام نیک سیرت ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور اولاد میں سے ہوں گے، اور انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. مسلمانوں کا ایک لشکر جو اللہ کی پسندیدہ جماعت پر مشتمل ہوگا ہندوستان پہ جہاد کرے گا اور فتح یاب ہو کر اس کے حکمرانوں کو توقع سلاسل میں جکڑ لے گا, گرفتار کر لے گا. تو یہ بھی حدیث میں ذکر ہے کہ یہ بھی ہونے والا ہے کہ ہندوستان سے جنگ ہوگی, غزوہ ہند جس کو کہا جاتا ہے. اب یہ کون سی ہے, یہ ہو چکی ہے, یہ ہونی ہے, آبویسلی اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی, کیونکہ یہ ذہن میں رہے کہ جو نشانیاں ذکر ہیں اس میں کب ہونا ہے, کتنے عرصے کے لیے ہونا ہے, ایگزیکٹ ٹائم کیا ہوں گے, ترتیب کیا ہوگی. تو کئی بار یہ نہیں پتا چلتا, کئی بار ذکر ہوتا ہے حدیث میں لیکن کئی بار یہ نہیں ہوتا ذکر کہ ترتیب کیا ہوگی, اچانک ہوگی یا ان میں کوئی گیپ ہوگا وغیرہ وغیرہ. جب یہ لشکر واپس ہوگا تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پا لیں گے. تو جب یہ لشکر ہندوستان میں جنگ کر کے واپس ہوگا تو شام میں جب پہنچے گا تو وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لشکر پا لے گا. تو اس علماء نے ایک رائے رکھی کہ اس صدر عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے وقت یہ جنگ ہوگی ہندوستان سے, غزوہ ہند ہوگا, اس میں مسلمانوں کو فتح ہوگا. لیکن اس میں کوئی شیورٹی نہیں ہے. تو اگر یہ جنگ ہو چکی ہے تو اس حدیث سے مراد یہ ہوگا یا اس بات سے مراد یہ ہوگا کہ ان کی نسلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پا لیں. رومی آماک یا وابق کے مقام تک پہنچ جائیں گے, ان سے جہاد کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا جو اس زمانے کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا. جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں گے تو رومی اپنے قیدی واپس مانگیں گے اور مسلمان انکار کریں گے, اس پر جنگ ہوگی. جنگ میں ایک تہائی مسلمان فرار ہو جائیں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے گا, ایک تہائی شہید ہو جائیں گے جو افضل الشہداء ہوں گے, اور باقی ایک تہائی مسلمان فتح یاب ہوں گے جو آئیں تو ہر قسم کی فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے. اگلی چیز جو ذکر ہے وہ یہ کہ رومی جو ہے وہ ایک جگہ پہنچیں گے جہاں سے مدینہ منورہ سے ایک لشکر آئے گا نیک لوگوں کا اور وہ لڑے گا, لیکن وہ لڑائی میں تین حصے بن جائیں گے لوگوں کے. ایک جو سرنڈر کر دیں گے, جو بھاگ جائیں گے تو وہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی, ایک جو شہید ہوں گے, ایک جو فتح یاب ہوں گے. اب یہ ذہن میں رہے کہ جو لوگ شہید ہوں گے یا جو لوگ لڑ رہے ہوں گے تو یہ ایک بڑا امتحان ہوگا, کیونکہ یہ تذکرہ آئے گا کہ بہت بڑے امتحان ہوگا. یہ ایک عام ایمان والا وہ نہیں سہ سکے گا کہ وہاں پہ ایسے ایسے فتنے ہوں گے, لوگوں کی باتیں سننا, لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا, ان کی برائیوں کو برداشت کرنا, اور کس طرح کی فزیکل تکلیفیں, مینٹل ٹارچر اور کیا کیا دیا جائے گا, سٹل وہ جمے رہیں گے. تو اس طرح کے اپنے آپ کو میں تیار کروں, ساروں سے میسج یہی دیکھ جانا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے بنانا ہے, اپنی تیاری کیسے کرنی, کیا میرا اس وقت ایمانی لیول, فزیکل لیول, مینٹل لیول یہ ہے کہ میں ان فتنوں کو برداشت کر سکوں جو ہو سکتا ہے زیادہ دور نہ ہو جو آپ نے ہم کنکلوڈ کر دیں. تو وہ جنگ ہوگی, پھر یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کریں گے یعنی استنبول کو وہ فتح کریں گے. تو اس سے بھی علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب ہے اس سے پہلے استنبول جو ہے, جو قسطنطنیہ ہے, اس پہ غلبہ پا لیا گیا ہوگا, اس پہ قبضہ کر لیا ہوگا رومیوں نے. تو یہ ایک نشانی ہے. جب وہ غنیمت تقسیم کرنے میں مشغول ہوں گے تو خروج دجال کی جھوٹی خبر مشہور ہو جائے گی, جس سنتے ہی لشکر وہاں سے روانہ ہو جائے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ یہ مدینہ منورہ کا جو یہ گروہ ہوگا, یہ لشکر ہوگا جو لڑے گا, اس کو بھی لیڈ حضرت امام مہدی علیہ السلام کر رہے ہوں گے. اور جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا. اس سے پہلے تین بار ایسا واقعہ پیش آ چکا ہوگا کہ لوگ گھبرا اٹھیں گے, اور خروج دجال کے اچھے لوگ کم ہوں گے, باہمی عداوتیں لڑائیاں پھیلی ہوئی ہوں گی. اور بعض احادیث میں یہ بھی موجود ہے روایات کے اندر کہ دجال کا جو خروج ہوگا نا کسی صدی کے انیشل پارٹ میں ہوگا, آغاز میں ہوگا, یعنی فرسٹ 50 ایئرز کے اندر ہوگا. تو یہ بھی بعض روایات میں ملتا ہے. اور کیا نشانیاں ہوں گی اس پہ کہ دین میں کمزوری آ چکی ہوگی اور علم رخصت ہو رہا ہوگا, عرب اس زمانے میں کم ہوں گے. اب اس میں علماء نے یہ تفصیل لکھی ہے کہ تعداد میں کم ہو یا قوت میں کم ہو, دونوں معنی مراد دیے جا سکتے ہیں. اور دجال کے اکثر پہ پیروکار عورتیں اور یہودی ہوں گے, یہودیوں کی تعداد 70,000 ہوگی جو تلواروں سے مسلح ہوں گے, اور ان پہ بیش قیمت کپڑے ساج کا لباس ہوگا. اور دجال شام اور عراق کے درمیان نکلے گا اور اصفہان کے مقام یہودیہ میں نمودار ہوگا. اور دجال کون ہے؟ کہ وہ جوان ہوگا، رنگ گندمی اور بال پیشدار ہوں گے، دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، ایک بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری دائیں آنکھ میں موٹی پھلی ہوگی، تو دونوں عیبدار آنکھیں ہوں گی۔ پیشانی پر کافر اس طرح لکھا ہوگا کہ کاف فے اور را، اور جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، لیکن شرط کیا مومن ہو، اور مومن کی کیا شرط ہے، یعنی کس طرح کا مومن اس وقت سروائیو کر سکے گا، رہ سکے گا، وہ بھی آگے ذکر آتا ہے کہ ایسی نشانیاں ہوں گی۔ تو میں اپنا انالیسس کروں، اپنے آپ کو دیکھوں کیا میرے اندر وہ ایمانی قوت، دیکھیں تین قوتیں تو ایٹ لیسٹ چاہیے، کیا ایک روحانی قوت ایمانی کہ انسان ایمان نہ چھوڑے، سب کچھ اس سے چھوڑ جائے، ایمان نہ چھوڑے، اس کو جسمانی تکلیف، جس طرح صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ حدیث میں ذکر ہے نا، کہ ان کو تیل ابلتے ہوئے تیل کے سامنے لے کے گئے کہ اس میں ڈال دیں گے ایمان چھوڑ، تو رونے لگ، تو اس نے کہا ڈر گیا ابھی بھی وقت ہے، میں اس پہ نہیں رو رہا کہ میں مجھے تم تیل میں ڈالنے لگے ہو، میں تو اس پہ رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک زندگی ہے، ایک جیسا میں ایک زندگی ہے، وہ ابھی زندگی ختم ہوگی، موت ختم ہوگی، بس یہ میں اللہ کے راستے میں قربان کر سکوں، کاش میرے پاس کئی ہوتی، تو یہ کیفیت میرے اندر ہو، وہ ایمانی لیول کہ مار تو میرا مال لینا چاہتا ہوں لے لو، میرے بیوی بچے لینا چاہتا ہوں لے لو، یہ ایمانی قوت، مجھے کوئی چیز، مجھے چاہیے ایمان اور اللہ، یہ ایمانی قوت، ایمانی قوت جس کو روحانی قوت بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری کیا کہ جسمانی قوت، فزیکلی ٹف حالات برداشت کر سکتے ہیں، انسان جو آسائشوں کا عادی سے نکلے کہ ہر چیز ڈیپینڈنٹ، اے سی کا ڈیپینڈنٹ، ہیٹر کا ڈیپینڈنٹ، اور نہ جانے کیا کیا غذائیں، مزے کی غذائیں کھانے کا عادی، یہ نہیں فزیکلی ٹف آدمی، جیسے فوجی ہوتے ہیں کہ ان کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے کہ فزیکلی ٹف حالات کو سہ سکیں، اس طرح کا فزیکلی اسٹرانگ انسان تو اپنے اندر دیکھے کہ فزیکل اسٹرینتھ ہے کہ نہیں، ایکسرسائز کرے، اس کے لیے تیار ہو، اپنے آپ کو دیکھے میں بھوک برداشت کر سکتا ہوں، بالکل ایک فوجی کی ایگزامپل لے لیں، جس طرح وہ ایک تیاری کرتا ہے میں بھی تیار ہوں۔ اور تیسری ہے مینٹل اسٹرینتھ، کہ ان حالات کے اندر گھبرائے نہ، ایک قوت ارادی، اسٹرانگ مینٹل پاور چاہیے ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، عام بندہ نہیں کہ ذرا سا مال کم زیادہ ہو تو گھبرا جائے، بچہ بیمار ہو گھبرا جائے، یہ نہیں، قوت ارادی اسٹرانگ، بڑے سے بڑے مشکل سے مشکل حالات میں وہ کھڑا ہو، لوگ کو سنبھالنے والا ہو، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں جھلک کہ مضبوط قوت ارادی والے لوگ، گھبراتے نہیں تھے چیزوں سے، حالات۔ تو کہا کہ ہر مومن اس سے پڑھ سکے گا، مومن جب بات ہو تو یہ دیکھے اس طرح کی ایمانی قوت، جسمانی قوت اور ذہنی قوت، اس کا حامل وہ جال، وہ پڑھ لے گا اس کو، وہ جان لے گا یہ دجال، وہ ایک گدے پر سواری کرے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اب اس کے پاس ایک سواری ہوگی، گدے سے اس کو تشبیہ دی گئی کہ جس کے بتا دیا کہ 40 ہاتھ تک اس کی کانوں کے درمیان جو اس کی ویٹ نہیں ہوگی۔ دجال کی رفتار بادل ہوا کی طرح تیز ہوگی، تیزی سے پوری دنیا میں پھرے گا جیسے زمین اس کے واسطے لپیٹ دی گئی ہوگی، یعنی ایسے اس کے پاس یہ سواری ہوگی کہ تیزی سے وہ فاصلہ طے کرے گا، اور یہ آج کل کوئی امپاسبل تو دور کی بات، مشکل بھی نہیں ہے، ایسی کتنی چیزیں بن چکی، اور ہر طرف فساد پھیلائے گا، مگر مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس زمانے میں مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، تو علماء نے اس سے ایک مراد دی کہ 7 راستے بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے ہر راستے میں فرشتوں کا پہرہ ہوگا جو اسے اندر گھسنے نہ دیں گے، لہٰذا مدینہ طیبہ کے باہر ٹھہرے گا اور بیرون مدینہ پر اس کا غلبہ ہو جائے گا، اور اس وقت مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے جو ہر منافق مرد اور عورت کو مدینہ سے نکال پھینکیں گے، یہ سب منافقین دجال سے جا ملیں گے۔ اب یہ دیکھیں مدینہ طیبہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بائی رولز اینڈ ریگولیشن مسلمان ہوتے ہیں، نان مسلم انٹر ہی نہیں ہوتے، لیکن اس کے اندر ہوں گے جو بظاہر مسلمان ہوں گے، ایکچوئل مسلم نہیں ہوں گے، دل میں ان کے اسلام نہیں ہوگا، ان کو منافق کہا جا رہا ہے، وہ نہیں اس چیز کو سہ سکیں گے، وہ نکلیں گے وہاں سے بھاگیں گے، اور کیا ہوگا، وہ دجال سے مل جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب کہ میں بھی اپنا انالیسس کروں کہ میں بھی اس کیٹیگری میں تو نہیں ہوں کہ میں صرف زبان سے کلمہ کہنے والا ہوں اور حقیقت میں دل کے اندر میرے کلمہ نہ ہو، تو اپنے انالیسس کرتا رہنا، اپنا میسج لینا، ارد گرد نہ دیکھنا بلکہ اپنے اندر جھانکنا کہ میں کیا ہوں، یہ سارے میرے ساتھ ہو جائیں تو میں کیا سہ سکتا ہوں۔ تو یہ سب منافقین دجال سے جا ملیں گے، عورتیں دجال کی پیروی سب سے پہلے کریں گی، لفظ مدینہ طیبہ ان سے بالکل پاک ہو جائے گا، اس لیے اس دن کو یوم نجات کہا جائے گا، تب مدینہ طیبہ کے اندر صرف مومنین ہوں گے. جب لوگ اسے پریشان کریں گے تو غصے کی حالت میں واپس ہوگا، یعنی کہ دجال، اور فتنہ دجال اتنا سخت ہوگا، اب یہ نوٹ کرو، یہ میں سوچو یہ کہہ سکتا ہوں، اتنا سخت ہوگا کہ تاریخی انسانی میں اس سے بڑا فتنہ نہ کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، بتائیے احادیث سے ایکسٹریکٹ ہے، اس کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے یہ ساری، اور اس میں کوئی ضعیف حدیث بھی شامل نہیں ہے، ورنہ اس میں اور ڈیٹیل ہیں، یہ ساری صحیح اور حسن کے درجے کی حدیثوں کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے. اسی لیے تمام انبیاء کرام کی اپنی امتوں کو اس سے خبردار کرتے رہے، مگر اس کی جتنی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کسی اور نبی نے نہیں بتائی. وہ پہلے نبوت کا، اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا، تو یہ اس کی ایک نشانی ہے کہ پہلے وہ نبوت کا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا. اب امپورٹنٹ، اس کے ساتھ غذا کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، زمین کے پوشیدہ خزانوں کو حکم دے گا تو وہ باہر نکل کر اس کے پیچھے ہو جائیں گے، تو یہ اس کا دنیا میں قبضہ اور کنٹرول ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے اتنی قوتیں دے رہے ہیں، اب مومن کے لیے کتنی بڑی آزمائش کہ سارا کنٹرول آلموسٹ زمین کا اس کے پاس، غذائیں اس کے پاس، غلے اس کے پاس، خزانے اس کے پاس، مادرزاد اندھے اور ابلیس کو تندرست کر دے. تو یہ اب وہ کہے گا دیکھو میں خدا ہوں، کہ پیدائشی اندھا لاؤ میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں، کوڑی لاؤ میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین بھیجے گا جو لوگوں سے باتیں کریں گے، چنانچہ وہ کسی دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے اپنا رب مان لے گا. دیہاتی وعدہ کرے گا تو اس کے سامنے دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں آ کر کہیں گے بیٹا تو اس کی اطاعت کر، یہ تیرا رب. اب یہ اس فتنے کا حال لے گے کہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ ایک شخص ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ مرے ہوئے باپ لے آؤں، والدین لے آؤں، خدا مانو گے؟ تو کہے گے ہاں، مطلب کیسے اس کو آنسر کرے، اور دو آ جائیں گے کہ زندہ ہو کے اس شکل میں، اور کہیں گے ہم تمہارے پیرنٹس ہیں، یہ خدا ہے، اس کو مان مانو. اب کتنا ایمانی قوت اس میں چاہیے، دیکھیے یہ عام نہیں، وہ تو ہل جائے گا اس چیز سے، وہ کہے گا ہاں یہ تو خدا ہے، پتہ نہیں میں سنتا ہے وہ صحیح بھی تھا کہ نہیں تھا. جس طرح آج کل ہے یہ فتنہ کہ انٹرنیٹ کی ایک آرٹیکل سے، ایک یوٹیوب کی ویڈیو سے، ایک میسج سے ایمان ہل کے رہ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. جہاں سے بات تذکرہ شروع کیا کہ آیات میں آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، قیامت کی نشانی کے بارے میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، آج اتنا بڑا طبقہ، اچھا خاصا طبقہ موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ نہ آنے کے دلائل پیش کرتا ہے، نہیں آئیں گے دوبارہ، ان کے فالوئر اچھے خاصے لوگ. اب یہی اس فتنے کا آغاز ہے کہ وہ ہل کے رہ گئے ایمانی طور پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے، حالانکہ متفقہ بات. اب اس سے اندازہ لگائیں، یہ اس کی ایک ہنٹ ہے، ایگزامپل ہے، آپ کو مل جائیں گے وہ لوگ کہ جو کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ نہیں آنا، ان کے لیکچر مل جائیں گے، ان کے دلائل مل جائیں گے، اور لوگ اسے امپریس ہو کے مان جائیں گے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا نہیں، متفقہ بات سے انکار کر رہے ہیں. تو اب خود سوچیں یہ ایمانی لیول کہ ایک آرٹیکل، ایک تقریر سن کے انسان ایمان سے اس کا ایمان ہل گیا، تو کہاں یہ کہ اپنی آنکھوں سے یہ ہوتا دیکھے گا اور پھر وہ اس ایمان پر قائم رہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. اب اس کے لیے ضروری چیزیں وہی ہیں جو ذکر کی، ایمانی قوت، جسمانی قوت، ذہنی قوت. ایمانی قوت کیسے آتی ہے وہ ساری بات کا خلاصہ ہے، وہ ابھی بھی ذکر کر دیتا ہوں، آخر میں بھی ذکر کر دوں گا. وہ آتی ہے علم، علم ایک بیسک چیز. اب مجھے بات کا علم نہ ہو، میں کیسے اس چیز کو جانوں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کہ کون شخص آ کے جھوٹ مجھے پیش کر رہا ہے اور کون سچ پیش کر رہا ہے. تو علم حاصل کرنا ایک چیز. دوسری چیز کہ علماء صلحاء کی صحبت میں رہنا، ان کی کمپنی میں رہنا، جڑے رہنا، اپنے آپ کو اتنا قابل نہ سمجھنا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اتنا اپنے آپ کو مصروف نہ کر لینا کہ نہیں مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں، میں تو وقت ہی نہیں، میں کسی بات کس کے پاس پڑھتا. اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ذکر کرنا، اللہ کی یاد کی کثرت کرنا، اور اپنے نفس کے اگینسٹ چلنا، جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ فزیکلی اسٹرانگ کرے وہ نفس کے اگینسٹ چلنا ہی ہوتا. فزیکلی آرام دے، فجر پہ نہ اٹھے، سنت پہ پورا نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے. اب یہ کہاں سہ سکتا ہے، کون یہ ان خطوں کو سہ سکتا ہے جو اس کو نہ سہ سکے کہ میں نے داڑھی رکھ لی اور لوگ مجھے مولوی کہہ دیں یا کوئی اور لقب دے دیں، اس کو نہ سہ سکے، وہ اس کو کیسے سہے گا؟ یہ سوچنے کی بات. پھر وہ کیا کرے گا؟ نیز دجال کے ساتھ دو فرشتے دو نبیوں کے ہم شکل ہوں گے جو اس کی تکذیب لوں گی آزمائش کے لیے، اس طرح کریں گے سننے والے کو تصدیق کرتے معلوم ہوں. اللہ کہ دو نبیوں کی شکل میں ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں کو لگے گا اس کی تصدیق کر رہے ہیں. جو شخص کی تصدیق کرے گا کافر ہو جائے گا، اس کے پچھلے تمام نیک اعمال باطل و بیکار ہو جائیں گے، اور جو اس کی تکذیب کرے گا اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کا ایک عظیم فتنہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اس کی بات مان لیں گے ان کی زمینوں میں دجال کے کہنے پہ بادلوں سے بارش ہوتی نظر آئے گی، اور اسی کے کہنے پر ان کی زمین نباتات اگائے گی، ان کے مویشی خوب صحت مند ہو جائیں گے اور مویشیوں کے تھن دور سے بھر جائیں گے، اور جو لوگ اس کی بات نہ مانیں گے ان میں قحط پڑے گا اور ان کے سارے مویشی ہلاک ہوں گے. اب یہ اس فتنے کا کلائمیکس ہے کہ دنیاوی مشکلات، جو اس کو خدا مان رہا ہے اس کی بات مان رہا ہے کیا ہوگا؟ آسائش ہے، بارش اسی میں برس رہی ہے، غلے اسی کے نکل رہے ہیں، جانور اسی کے دودھ دے رہے ہیں، اور جو اس کے انکار کر رہا ہے کہ میں نہیں مانتا، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، اور اس کے ساتھ دنیاوی مشکلات کہ اس کے ساتھ قحط اس پہ پڑ گیا، کھانے کو نہیں مل رہا، مویشی ہلاک ہو گئے، تو دنیاوی مشکلات جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو سٹرینتھن کرے، سٹرینتھن کرے اپنے آپ کو، فزیکلی بھی اسٹرانگ کرے کہ مجھے عادت ہو کہ میں چیزوں میں ڈیپینڈنٹ نہ ہوں زندہ رہنے کے لیے، ورنہ تو ایمان کھو بیٹھے گا، وہ کہے گا کہ میں اپنی جان بچاتا ہوں، میں اس کو خدا مان لیتا ہوں. ذرا اس کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ سب لوگ اس وقت مشقت میں ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی اسے قتل کرنے پر قادر نہ ہوگا. نہروں اور وادیوں کی صورت میں اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک آگ، ایک جنت ہوگی اور ایک آگ، لیکن حقیقت میں جنت آگ ہوگی اور آگ جنت. تو ایک وہ بڑا پرکشش دکھائے گا جس کو جنت کہا گیا، اور ایک جس کو قوم پیدا کرے گا اسے جہنم کہا گیا، آگ کہا گیا. تو دوسرے لفظ میں وہی بات فسلیٹیٹ کرے گا ان کو جو مانے گے، جو نہیں کرے گا اس کے مشکل حالات، اور جو شخص اس کی آگ سے گرے گا اس کا جو صاحب یقینی اور گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی کہ جو اس کو نہیں مانے گا اس کی مشکلات کو ایکسپٹ کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو شخص دجال کو سوئے کہا کی ابتدائی دسایات پڑھ دے گا وہ اس کے فتنہ سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال اسے اپنی آگ میں بھی ڈال دے تو وہ اس پر ٹھنڈی ہو جائے گی. دجال، اچھا سوئے کہا کی کیا امپورٹنس ہے تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اس میں بھی میسیجز ہیں کہ کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے، صرف پڑھنا نہیں، سمجھ کے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کا عمل کرنا، یہ تین چیزیں. تو یہ جو کرے گا وہ ایکچولی سمجھے گا کہ کس طرح اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے. سورہ کہف، کہف والے کون لوگ تھے؟ وہ چند نوجوان تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے گئے، سارے لوگ اس کے مخالف. اب میں بھی اس طرح کی ایمانی قوت، اللہ تعالیٰ کی ایمانی قوت کو ذکر کیا، وہ لبت نہ آنا قلوب ہے، کہ ان کی قلوب میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوت شامل کر دی تھی، ایک ان کی کبھی ہو گئے تک دل کے وہ غاروں میں جا کے بیٹھ کے انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا. کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اللہ کو نہ چھوڑوں، ایک غار میں جا کے بیٹھ جاؤں اپنے سے کوسچن کروں؟ تو یہ ہے وہ سارے سوال جو آج میں نے اپنے آپ سے کرنے. دجال تلوار یا آرے سے ایک مومن نوجوان کے دو ٹکڑے کر کے الگ الگ آگ میں ڈال دے گا، پھر اس کو آواز دے گا تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے گا، اور دجال اس سے پوچھے گا پتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے، مجھے آج پہلے سے زیادہ تیرے دجال ہونے کا یقین ہے. اب فتنے کا اندازہ کریں، ایک شخص کو مارے گا، دو ٹکڑے کرے گا، مر گیا، وہ آواز دے گا، وہ زندہ ہو کے آ دے گا، سارے لوگ حیران ہوں گے یہ کیا، یہ واقعی خدا. اس سے پوچھے گا میں کون ہے تیرا رب؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ تو نہیں ہے، تو دجال ہے. وہ کیسے کہے گا میں آج اپنے آپ سے کوسچن کروں؟ وہ یہی ایمانی قوت، علم اس کے پاس، ایمانی قوت، فزیکل قوت اور جسمانی قوت ہوگی تو یہ کہہ سکے گا. تو چند اور ذکر کر کے بات سمیٹتا ہوں. دجال کو شخص کے علاوہ کسی اور کے ماننے اور زندہ کرنے میں قدرت نہ دی جائے گی. اس کا فتنہ 40 روز رہے گا، جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک ماہ کے برابر، اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، باقی ایام حسب معمول ہوں گے. تو یہ بھی اس کے ہے کہ 40 روز، لیکن پہلا دن جو سال کے برابر، اور دوسرا ایک ماہ کے برابر، اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر. تو علماء نے اس کی تحقیق کی کہ کیسے ہوگا، تو ایک اس میں رائے یہ ہے کہ زمین کی گردش رک جائے گی، اور جس پہ بہت کچھ آج کل ہو رہا ہے ایکسپیریمنٹس وغیرہ، تو رکے گی تو یہ دن لمبے ہو جائیں گے. اس زمانے میں مسلمانوں کے تین شہر ایسے ہوں گے، ان میں سے ایک دو سمندروں کے سنگم پر ہوگا، دوسرا عراق کے مقام پر، اور تیسرا شام میں. وہ مشرق کے لوگوں کو شکست دے گا، اور شہر میں سب سے پہلے آئے گا جو دو سمندروں کے سنگم پر ہے، اور شہر کے لوگ تین گروہ میں بٹ جائیں گے، ایک گروہ وہی رہے گا اور دجال کی پیروی کرے گا، اور ایک دیہات میں چلا جائے گا. اور ایک روح اپنے قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا، پھر دجال اس قریب والے شہر میں آئے گا، اس میں بھی لوگوں کے اسی طرح تین گروہ ہو جائیں گے، اور تیسرا گروہ اس قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا، شام کے مغربی حصہ میں ہوگا، یہاں تک کہ مومنین اردن اور بیت المقدس میں جمع ہو جائیں گے، اور دجال شام میں فلسطین کے ایک شہر تک پہنچ جائے گا جو باب لط پر واقع ہے، اور مسلمان افیق نامی گھاٹی کی طرف سمٹ جائیں گے، یہاں سے وہ اپنے مویشی چننے کے لیے بھیجیں گے جو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، باقی نشانی انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ میں کریں گے کہ علیہ السلام کا ظہور اور باقی، لیکن یہاں پہ یہ بات میں تذکرہ کر دوں کہ ان کا ذکر آ گیا، تو یہ اردن اور بیت المقدس میں جمع ہو جائیں گے، تو یہ ایکچولی انیشل جو شام تھا اس میں یہ سب شامل تھے یہ ایریا، اور باب لط کا ذکر آیا کہ دجال شام میں پہنچ جائے گا جو باب لط پر واقع ہے، تو یہ مقام آج اسرائیل کے پاس ہے اور وہاں پہ ان کا ایئرپورٹ بھی ہے، اور پھر مسلمان ایک گروہ کو بھیجیں گے، تو ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ مسلمان اس کی جاسوسی کے لیے دجال کی کچھ لوگ بھیجیں گے لیکن وہ سب شہید ہو جائیں گے، کوئی بھی ان میں سے زندہ نہیں آئے گا۔ پھر آگے اسی سیکوینس میں ذکر کریں گے کہ کیا آگے ہوا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے اور پھر کیسے اس کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا نشانیاں ہوں گی۔ لیکن ٹیک ہوم میسج کے خلاصہ بات کا کیا ہے، ایک یہ کہ میں یہ نہ سوچوں کہ قیامت بہت دور، یہ شیطان کا دور کر لیں گے، نہیں، قیامت موت ہے، موت آگے وہ قیامت، کہنے کا مطلب عمل ختم ہو جائیں گے اور وہ انتظار میں ہوگا قیامت کے دن کے، تو ہر شخص کی موت کی قیامت ہے پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ اس کو دور نہ سمجھو، نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، بس بڑی نشانیاں ہیں جو کہ انقریب ہونے والی ہیں، کیونکہ خود دیکھیں کتنی چیزیں پوری ہو چکی ہیں اور کتنی تیزی سے حالات دنیا کے بدل رہے ہیں، تو بہت تیزی سے چینجز آ گئے، تو یہ کوئی یہ نہیں ہوگا، یہ سالوں کی بات ہے جس کا ذکر آیا 40 دن، یہ مہینوں کے اندر یہ سب کچھ ہوگا کہ لڑائی شروع ہوگی، ادھر سے دجال کا نکلنا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام کا نکلنا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نکلنا، یہ مہینوں کے اندر، یہ کوئی ہمیں وقت نہیں دے کر سنبھل لے گا، اور دنیا اسی طرح شور مچائے گی حق کو باطل کہنے میں، باطل کو حق کہنے میں، ایمان والوں کو ذلیل کرنے میں، اسی طرح کے ایٹماسفیئر ہوگا۔ تو آج میں اپنے آپ سے سوال کروں، میں کہاں لائی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ایمانی اور روحانی قوتوں کو مضبوط کر دے، جسمانی قوتوں کو مضبوط کر دے، اور اپنی ہماری ذہنی قوتوں کو بھی مضبوط کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ کے سر سے بارک میں سے جوان اکٹھا فرما، ہم سب کو آل بار حوانا شریف خیمہ بھی اکٹھا فرما، ہمارا آخری سفر جو ہے جنت البقیع کے راستے سے ہو، یا اللہ اس کی نسبت ہم سب کو نصیب فرما، جنت میں بھی اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں ہم سب کو جوان نصیب فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ایک گزارش ہے، اجازت ہو
جی جی جی
اجازت
لیں گے، تو تعارف کرا دیں،
تعارف کر دیں،
نہیں 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 آپ کرا رہے ہیں تعارف سب کو، جی جی
کافی ماشاء اللہ پاکستان میں تو کافی معلوم ہے، یہاں بھی ہر سواری ماشاء اللہ ہیلپ کراتے ہیں، اور یہ جنید جمشید کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور رمضان شریف میں ایک پروگرام لگتا تھا تو اس میں جنید جمشید قلعہ رکھ کر بھی آیا کرتے تھے، سوال جواب ہوتے تھے، اس میں مولانا جواب ہوتے تھے، رائمنڈ سے ماشاء اللہ فارغ تھے، اور سیال کوٹ میں وہاں مولانا ماشاء اللہ جین کا کام کر رہے ہیں، مسلم دین کے امام، کافی ماشاء اللہ حج کے حوالے سے کافی ان کے پروگرام ہوتے ہیں، شہر کوٹ میں اور دوسرے شہر میں، احتجاج میں، لاہور میں، آج کے جو گروپ آتے ہیں ان کو ماشاء اللہ
تعارف تو دعا کرنا سب کو اپنا نصیب فرما دے، تعارف تو وہی ہے، بس ایک گزارش کر کے میں اجازت چاہوں گا کیونکہ ہمارے نا جیو نیوز کے ساتھ آئے ہیں ریکارڈنگ کے کافی زیادہ، تو کل میری مریندر مرور روانگی ہے کہ ان کا حکم تھا، آپ کا آپ کی اجازت کے لیے حاضر ہوئی، بڑی خوشی ہے ماشاء اللہ۔ جو قدہ نے تعلیم کے اعتبار سے بات سمجھی ہے، جسے بات میں آتا کہ انسان امیت و حیات حقوق علم، جتنے بھی کائنات کے انسان ہیں سارے بے جان ہیں، ان کے اندر جو جان پیدا ہوگی وہ قرآن حدیث کے علم کے ذریعے سے. اور قطعا یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ڈاکٹر بنتے ہیں یا انجینئر بنتے ہیں یہ قرآن حدیث کے علم سے باہر کا علم ہے. یہ میں بہت بڑی غلطی اور مغالطہ لگ گیا ہے. اللہ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں, یہ قرآن حدیث کی تشریحات ہیں, مختص انگل کے اعتبار سے اللہ یہ چیزیں پیدا کی ہیں. اس کو ہم دنیا نہ سمجھیں, وہ بھی دل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ, مسلمان ہر وہ شعبہ جس کے اندر مسلمان کو ٹیکنالوجی اعتبار سے فائدہ ہو اور وہ ترقی کرے مالی اعتبار سے یا معاشی اعتبار سے, اس کو خالصتاً دین ہی کہا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ آگے فرمایا والعلم میت وحیاتہ بالعمل, سارا کچھ جان لیا قرآن حدیث کا, ساری چیزوں کو پتہ کر لیا, لیکن اگر عمل نہیں ہے تو فرمائیے بھی سارا کچھ بھی جانا. پھر آخر میں فرمایا والا عمل میت, جسے کہتے ہیں عالم بعمل, وہ بھی فرمایا بے جان ہے. وحیاتہ بالاخلاق, اس کی زندگی اچھے اخلاق کے ساتھ جڑی ہے. اگر ہمارے اخلاق اچھے ہیں, جیسے کرسی میں آتا ہے کہ ہمارے بندے اس کو اپنی رضا و رضا, جب تجھے کبھی کسی پہ غصہ آئے تو میری رضا کے لیے اس کو معاف کر دینا, درگزر کر دینا. فلاح لکھو کفی منا لکھ, جب تیری ہلاکت کا وقت آئے گا تو میری عزت کی قسم تجھے ہلاکت سے بچانا. تو گزارش یہ تھی کہ اپنے اخلاق کو اس کو اچھا کرنا. میرے کو پاکستان کے اندر جیل خانہ جات میں جانا ہوتا ہے, الحمد للہ بیانات کے سلسلے میں, باقی پولیس ٹریننگ سینٹروں کے اندر بھی, وہاں کہتے ہیں اور سوال تو نہیں کرتا, لیکن ایک بات ضرور پوچھتا ہوں کہ غصے کی وجہ سے کون کون آیا ہوا تھا. 80% 70% کھڑے ہیں کہ ہم اسی دوائی کی وجہ سے آئے ہیں. یہ اخلاق کو اچھا کرنا, جیسے علماء کے ساتھ جڑ کے رہنا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی اہم بات ہے کہ اپنے کسی استاد یا شیخ کے ساتھ جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سارے فارغ ہیں. عام طور پہ شیطان ہمیں یہاں آ کے بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے, ساری قربانی بھی کرتے ہیں, ساتھ ہی دوسروں کی حفاظت کمی دن میں آنا شروع ہو جاتی ہے, انسان کی تباہی شروع ہو جاتی ہے. اللہ مجھے بھی بچائے, آپ کو بھی بچائے, مثلا ہم سب کو جنگل میں بھی ایسے اکٹھا کرنا ہے. گاؤں کی درخواست ہے.